سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مشفقی و مصلحی، مربی و محسنی، حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم کی مرتب شدہ یہ سفر نامہ جنوبی افریقہ، جو جنوبی افریقہ کا حضرت والا سیدی و سندی، محبی و محبوبی، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا جنوبی افریقہ کا آٹھواں سفر ہے. آفتاب نسبت مع اللہ اس سفر نامے کا نام ہے. 14 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 7 اکتوبر 1998 بروز بدھ 10 بجے صبح برمکان مفتی حسین بیات صاحب. خدمت دین کا شرف. ارشاد فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب نہ دیتے اور صحابہ اپنا مال نہ دیتے تو یہ کہنا کہ پھر دین کا کام کیسے چلتا سخت بے ادبی کا عنوان ہے، کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ دین افراد امت کا محتاج ہے. لہذا ادب کا عنوان یہ ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب نہ دیتے تو صحابہ کو دین کی خدمت کا اور دین پر جان و مال نثار کرنے کا شرف کیسے حاصل ہو. اور صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کر کیسے حاضر ہوتے، اور ان کی تاریخ وفاداری و جان نثاری کیسے بنتی، اور یہ شرف ان کو کیسے ملتا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس اللہ کا سلام لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا ہے کہ سارا مال خرچ کر کے صدیق کو کچھ غم تو نہیں ہے، تو صدیق اکبر خوشی سے جھوم گئے اور وجد میں فرمایا انا عن ربی راضن. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف کیسے حاصل ہوتا کہ ان کے دنانیر و دراہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں لے کر بجاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ، تیرا نبی عثمان سے خوش ہو گیا، تو بھی عثمان سے خوش ہو جا. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے دین پر مال فدا کرانا صحابہ کو دین کی خدمت کا شرف عطا فرمانا تھا، ورنہ دین کسی کا محتاج نہیں. اب رہ گیا یہ سوال کہ اگر صحابہ مال نہ دیتے تو دین کا کام کیسے ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ تخلیق زر پر قادر ہے وہ عطائے زر پر قادر نہیں. جو سونے کی کانوں میں کروڑوں کروڑوں ٹن سونا پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ سونا عطا نہیں کر سکتا؟ اللہ اپنے نبی پر سونا برسا دیتا اور اپنے فرشتوں کے لشکر سے مدد فرماتا جو کافروں کو ہلاک کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا، کیونکہ صحابہ کو پھر یہ فضیلت کیسے حاصل ہوتی اور صحابہ کی وفاداری و جان نثاری کی تاریخ کیسے بنتی؟ لہذا اگر کوئی شیخ یا خادم دین اپنے خاص احباب کو اپنے دینی ادارے، مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں حصہ لینے کی ترغیب دیتا ہے تو یہ سنت سے ثابت ہے. ہاں، کوئی ایسا کام کرنا جو عظمت دین اور عزت نفس کے خلاف ہو، مثلا دکان جا کر چندہ مانگنا، تو کوئی صاحب نسبت ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اپنے خاص احباب کو بھی متوجہ نہ کرنا سنت کے خلاف ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور یہ دلیل ہے کہ یہ شخص دین کا کام کرنا ہی نہیں چاہتا، اور مریدین کو یہ ترغیب دینا شیخ کا ان پر احسان ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے.
یہ معمول تھا جب یہ مسجد بن رہی تھی اور دوسری مسجد اور خانقاہ، حضرت والا فرماتے تھے کہ بھائی آپ لوگوں کو میں اطلاع دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے پیسوں سے یہ مسجد نہیں بنے گی، لیکن آپ اس میں حصہ پڑ جائے گا اور قیامت کے دن پھر آپ لوگ پھر مجھے کندھے پہ اٹھا لو گے جب اس کا عرض دیکھو گے. تو حضرت والا اشارہ فرما دیتے تھے، بعض دفعہ تھیلی رکھوا دی اور فرمایا کہ مٹھی بند کر کے اس میں ڈال دو، اور جس کے پاس نہ ہو وہ بھی مٹھی بند کر کے ڈال دے تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو.
سبحان اللہ،
اس طرح حضرت والا ترغیب دیتے تھے. لیکن جو عمارت جو کام ہوا اس کروڑوں روپے کا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا, کسی ایک سے بھی حضرت والا نے کبھی سوال نہیں فرمایا, بلکہ جس نے ناز دکھایا اس کو تو اس کے تو قبول ہی نہیں کیا. اسی مسجد میں ایک صاحب کسی رئیس کو لے آئے اور وہ حضرت والا کو جانتا بھی نہیں تھا, وہ یہ صاحب کہنے لگے خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے, حضرت وہ بہت مفیر آدمی ہے اور وہ پیسہ بہت پیسہ دیتا ہے, وہ یہ مسجد بنوا دے گا. حضرت والا جا کے لے آؤ. وہ آ گیا مسجد میں, عصر کی نماز کا وقت تھا, وہ مسجد میں تشریف لائے اور اس آدھی سے زیادہ عمارت جو تھی سنگ مرمر کی حضرت بنوائی تھی, اور ہمارے پوری عمارت میں سنگ مرمر کی بنواؤں گا اور کیونکہ میرے شیخ کو ڈسٹمبر کی خوشبو ناپسند ہے, وہ کہتے ہیں کہ خوشبو نہیں ہے اس میں, بدبو ہوتی ہے. تو میں اپنے شیخ کی مرضی کے مطابق, اگرچہ اس کے جواب کا بھی فتویٰ تھا, مگر اس نے فرمایا کہ فتویٰ ہوا کرے میں کروں گا وہ جس کو میرا شیخ پسند کرتا ہے. تو چنانچہ آپ دیکھیں کہ سنگ مرمری کی مسجد بنی. تو وہ صاحب آئے, انہوں نے ایک طرف اس کی وہ لگ گئی تھی دیوار اوپر تک چلی گئی تھی, تو وہ کہنے لگے کہ حضرت چیز ہے یہ اس کے اوپر تو یہ تو لگانے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو نیچے نیچے لگائی جاتی ہے اس میں, اور یہ آپ نے اوپر تک لگا دی. حضرت والا کہ میں نے آپ سے مشورہ طلب کیا تھا, آپ نے اپنے مشورے کو بھی بیکار کر دیا. میری مرضی ہے جہاں تک میں لگواؤں, میں تو پوری مسجد میں لگواؤں گی, آپ کون ہوتے ہیں؟ حضرت نے اس کو ڈانٹ کے خاموش کر دیا. اس کے بعد حضرت والا عصر کی نماز کے بعد اپنے خانقاہ میں تشریف لائے اور پھر نبوی اللہ کی محبت کے, وہ صاحب بھی موجود تھے, میرے پاس وہ ٹیپ موجود ہے, پتہ نہیں کہاں مل گیا. تو اس آدمی نے, اس رئیس نے بیچ بیچ میں کئی دفعہ کوشش کی کہ وہ حضرت سے پیشکش کرے, اس نے کہا حضرت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت والا اس کی بات کاٹ کے اپنا بیان فرماتے ہیں دو تین دفعہ. اس کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا, حضرت والا مسجد میں نماز پڑھی اور دو فرض پڑھ کے پھر تشریف جاتے تھے, اور پھر حضرت اندر گھر میں تشریف لے گئے. اور وہ آدمی بعد میں آیا تو حضرت تشریف سے میں گیا تو تشریف لے جا چکا, اپنا سمجھ لے گئے واپس چلا گیا. تو حضرت والا پھر بعد میں فرمایا کہ حضرت نے دیکھو یہ میرے شیخ کی جوتیوں کا اثر ہے کہ میرے دل میں اس کی اس بے عدبی سے میں نے قصداً اس کا وہ قبول نہیں کیا اور بات بھی نہیں کی, اور یہ میرے شیخ کی جوتیوں سے صدقہ ہے کہ ذرا برابر میرا دل اس کی طرف مائل نہیں تھا, میں تہیا کر لیا اس سے پیسہ نہیں دینا ہے. تو ثانوی بھی فرماتے تھے, اس میں آیت بڑی سی سنایا تھا کہ اے ایمان دارو کچھ احسان نہ جتاؤ, اے مالدارو تم احسان مت جتاؤ کہ ہم مدرسے میں اور خانقاہ میں پیسہ دے رہے ہیں, دین کے کام میں پیسہ لگا رہے ہیں, کیونکہ اگر تم پیسہ نہیں لگاؤ گے تو یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, تو اللہ دوسری قوم پیدا کرے گا جو اپنا مال فدا کرے گی اور وہ تم جیسے پھر نہیں ہوں گے. تو یہ دین کا کام ہے, کسی کا محتاج نہیں. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی, حضرت نے کیا اس کی مصلحت بیان کرنا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب نہ دیتے تو صحابہ کو اس شرف دین کا خدمت کا کیسے حاصل ہوتا, کیسے حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال فلا کرتے, اور کیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی دو تہائی یا کتنا مال صدقہ کیا تھا. تو آپ اتنے خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے دلانیر کو جہاد کا موقع تھا، ایسے ایک ہاتھ سے لے کے دوسرے میں ڈالتے تھے، دوسرے سے ہاتھ سے لے کے چلے جاتے، اور یہ فرمایا کہ اللہ تیرا نبی عثمان سے خوش ہو گیا، تو بھی عثمان سے خوش. تو یہ ترغیب دینا جو ہے یہ بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن وہ جو حضرت نے فرمایا عزت نفس اور عظمت دین کے ساتھ، جہاں ذرا بھی یہ خدشہ ہو کہ اس کی دین کی بات اس کی جو ہم وہ دیں گے اس سے کہیں گے تو وہ دین سے اور دور ہو جائے گا، بدگمانی اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی. اس سے ایک لفظ بھی حضرت کبھی نہیں فرمایا. اتنے بڑے بڑے سفر ساؤت افریقہ کے ہوئے، کہاں کہاں کے ہوئے، کسی کو اجازت نہیں دی حضرت والا نے کہ تم اس کا وہاں کے علماء نے بہت زیادہ سے محبت رکھتے تھے، انہوں نے بھی کہا حضرت ہم کہہ دیتے ہیں فلاں سے فلاں سے، حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں، اجازت نہیں ہے اس کی، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ مولانا خود تو انکار کرتے ہیں، اعلان کروا رہے ہیں کہ میں چندہ کرنے نہیں آیا، لیکن اپنے ایجنٹ اب چھوڑ دیے جو کریں گے. تو دین کی قیمت پر یہ مدرسے کی خدمت کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں مدرسے میں خود تارا ڈال دوں گا جس دن یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی رضائش میں نہیں. تو یہ ترغیب دینا اس طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اسی طرح حضرت والا جو ترغیب دے رہے تھے، یہ بھی سنت پر عمل تھا، سنت سے ثابت ہے.
باہر ہیں کوئی؟ نہیں تو تھوڑے سے اور جوان لوگ کھڑے ہو جائیں، ان کو بلا لیجیے، اندر بلا لیجیے، اور کھڑے ہونے والے حضرات پیچھے کو ہو جائیں تاکہ جو بیٹھے ہوئے ان کو حضرت نظر آتے رہیں. ہاں اگر ہیں تو بلا لیجیے جلدی سے. کھڑے ہونے والے حضرات پیچھے کو چلے جائیں جہاں تک ممکن ہو، بیٹھے ہوئے حضرات آگے آ جائیں تاکہ حضرت کو سب دیکھ سکیں. اچھا ٹھیک ہے. کچھ لوگ بیٹھ جائیں، باقی ہمت کر کے کھڑے رہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ بڈھا بھی کھڑا ہوا ہے، دیکھیں کچھ کھڑے ہونے میں کیا ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر یہ باتیں معلوم نہیں ملے نہ ملے، بھائی ایسے قیمتی جواہرات ہیں، ان کے لیے تو کتنی بھی مشقت اٹھا کر ان کو حاصل کر لیا جائے.
دیوار کے پاس چلے جائیں تاکہ سب دیکھ سکیں.
بوڑھوں کا یہ مجاہدہ ہو جائے گا کہ وہ ٹیک نہیں لگائیں گے، بس اتنا ہی مجاہدہ ہوگا،
بشرطے کہ
کسی کو زیادہ عذر ہے تو وہ ٹیک لگائے رکھے. اتنی ماشاء اللہ. لہذا اگر کوئی شیخ یا خادم دین اپنے خاص احباب کو اپنے دینی ادارے مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں حصہ لینے کی ترغیب دیتا ہے تو یہ سنت سے ثابت ہے. ہاں کوئی ایسا کام کرنا جو عظمت دین اور عزت نفس کے خلاف ہو، مثلا دکان جا کر چندہ مانگنا، تو کوئی صاحب نسبت ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اپنے خاص احباب کو بھی متوجہ نہ کرنا سنت کے خلاف ہے، اور یہ دلیل ہے کہ یہ شخص دین کا کام کرنا ہی نہیں چاہتا. اور مریدین کو یہ ترغیب دینا شیخ کا ان پر احسان ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس انفاق سے اس کا کام بن جائے.
انفاق مال خرچ سے، اللہ کے راستے میں خرچ سے اس کا کام بن جائے مریضین کا. اس لیے وہ یہ ترغیب دیتا ہے شیخ، یہ اس کا احسان ہے، کوئی اس پر کوئی احسان نہیں، وہ احسان ہے تاکہ ان کو آخرت میں اس کا اجر ملے اور ان کے کام وہاں بن جائے.
توجہ کر دینا،
یہ بھی اس کا شیخ کا احسان و کرم ہے، ورنہ یہ محروم رہ جاتے اس سے اگر ترغیب نہ دلاتا. جیسے حضرت والا نے فرمایا کہ ہدیہ دینا بھی سنت ہے، ہدیہ دینا اپنے بڑوں کو سنت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں تحابو تحادو تحابو، ہدیہ دو محبت کرنے لگو گے، محبت بڑھ جائے گی. تو ساؤتھ افریقہ لگی تھا، مالدار ملک تھا وہاں، لیکن سب تھے گجراتی اور میمن، تو ان کی سمجھ سب کچھ کرتے تھے، دعوتیں کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں، تو لیکن ہدیہ ودیہ کچھ نہیں دیتے. حضرت والا نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو یہ اس میں ان کا نقصان ہے، اگر میں ان کو نہ بتاؤں کہ ہدیہ دینا سنت ہے اور ہدیہ دینا چاہیے اپنے بڑوں کو، تو ان کا نقصان ہے اس میں، اور ایک دین کا اور جو اس راستے کا جو ایک اہم ادب ہے وہ بھی چھوٹ جائے گا، ان کو نفع پورا نہیں ہوگا، کیونکہ محبت نہیں بڑھے گی اس سے. جب ہدیہ نہیں دیں گے تو شیخ کے دل میں اس کی محبت دیں گے، اس کے دل میں شیخ کی محبت نہیں بڑھے گی. تو ازوار نے سب کو جمع کیا وہاں کے جو بڑے بڑے، اور ان سے یہ بات فرمائی کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، اس راستے کا ادب ہے کہ کبھی کبھار شیخ کو ہدیہ بھی دینا چاہیے، یا تاکہ جانبین کو دونوں جانب کو ایک دوسرے سے محبت بڑھ جائے. تو اس کے بعد سب لوگوں نے جیسا اسی وقت ہدیہ دینا شروع کر دیا، حضرت نے سب کا ہدیہ لکھا، نام لکھو سب، تو سب کا ہدیہ قبول فرما لیا اس وقت، اور اس کے بعد وہ گھر اپنے چلے گئے. جب گھر چلے گئے تو پھر حضرت نے فرمایا کہ صبح کو فجر کے بعد سب کو بلا لینا، اور فرمایا کہ میرے اس کے بتانے سے یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ہدیہ لینے کے لیے ان کو یہ ترغیب دی تھی، حالانکہ اس طرح وہ نہیں تھا، بلکہ ان کو ادب سکھانا تھا، اور انہوں نے اسی وقت ہدیہ دینا شروع کر دیا. میں نے ان کی رعایت سے ان کے دل سے کچھ دنیا کی محبت نکلے تھوڑی دیر کے لیے قبول کر دیا، لیکن اسی وقت سوچ لیا تھا کہ صبح کو ہر ایک کو واپس کروں گا. پھر حضرت والا نے سب کو بلایا فجر کے وقت، اور فرمایا کہ جس نے جو ہدیہ دیا تھا، میرا مقصد ہدیہ لینا نہیں تھا، ہدیہ مانگنا نہیں تھا، کیونکہ اب جو ہدیہ طلب کرے تو ہدیہ رہتا ہی نہیں، پھر تو سوال ہو گیا، وہ تو سوال ہے. یہ آپ کو مجھے ادب سکھانا تھا، نہ کہ ہدیہ لینا. اس لیے سب کا تمہارا جب جی چاہے جس دن آئے اس وقت دو، لیکن میرے کہنے سے جو آپ دے رہے ہیں، خیر اس کے بعد ان کو عقل آ گئی ماشاء اللہ، پھر اہل خلط کو آپ نے دیوانہ کر دیا. وہی لوگ جو پہلے ایسے کنجوس تھے، اب وہ دل کھول کے حرکت سے محبت ایسی چیز ہے، تو محبت اور بڑھتی چلی گئی. تو مگر حضرت والا کے تربیت کا انداز دیکھو کہ قبول بھی کر لیا، پھر واپس بھی کر لیا، اور سمجھا بھی دیا کہ یہ ہدیہ جو ہے مانگنے سے ہدیہ نہیں رہتا، یہ تو سوال ہو جاتا ہے، اور نہ میرا مقصد آپ اس سے ہدیہ دینا تھا، بلکہ آپ کو یہ ادب سکھانا تھا، اگر تم یہ نہ کرتے تو آپ لوگ محروم رہ جاتے. جو اور شیخ کا کام یہ نہیں کہ اپنے کسی مریض کو بھی محروم رہنے دے، یا ترقی سے میں مانے ہو جائے، اس میں رکاوٹ بن جائے، اس کی ترقی کی زیادہ فکر نہ کرے، یہ شیخ کے منصب کے خلاف.
واہ واہ واہ.
بس ٹھیک ہے.
اور مریدین کو یہ ترغیب دینا شیخ کا ان پر احسان ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس انفاق سے ان کا کام بن جائے، ان کی آخرت بن جائے، اور قیامت کے دن اس کا اجر دیکھ کر وہ خوش ہو جائے. پندرہ جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 7 اکتوبر 1998 بروز بدھ بعد مغرب 7 بجے شام برمکان مفتی حسین بھیاس صاحب. حضرت والا کی ملاقات کے لیے جنوبی افریقہ کے مختلف شہروں سے حضرت والا سے تعلق رکھنے والے اکابر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت والا کے سفر کے دوران مستقل جاری رہتا ہے. آج بھی ڈربن، جوہانسبرگ، پیٹر میرسبرگ، پریٹوریا اور دیگر 6-7 شہروں سے علماء تشریف لائے. حضرت والا نے اس مجلس میں مندرجہ ذیل ملفوظات ارشاد فرمائے. تزکیہ کے معنی اور اہمیت. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مدارس سے اور تبلیغ سے اعمال کا وجود ملتا ہے، اور خانقاہوں سے ببرکت اخلاص اعمال کا قبول ملتا ہے. تینوں ضروری ہیں، مدارس بھی ضروری، تبلیغ بھی ضروری، اور تزکیہ بھی ضروری. تزکیہ نفس شعبہ نبوت ہے. بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ تزکیہ ولیوں والا کام ہے. میں نے کہا لکی ہی ولیوں والا کام ہے، مقاصد نبوت میں سے. جی اچھا. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مدارس سے اور تبلیغ سے اعمال کا وجود ملتا ہے، اور خانقاہوں سے ببرکت اخلاص اعمال کا قبول ملتا ہے.
یعنی اعمال کا وجود کیسے ملتا ہے؟ مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز ثواب ہے، تو جو مخلص ہوتا ہے اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے، تو وجود تو ہو گیا، معلومات بھی ہو گئی. اور اسی طرح تبلیغ میں جاتے ہیں تب بھی ان کو اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے، نیک عمل کرنا اور برائی سے بچنے کی کوشش کرنا اور نماز روزے کی پابندی کرنا. تو اعمال کا تو وجود مل گیا، لیکن اندر جو دل ہے اس کے اندر اس کی قبولیت اور اعمال کی قبولیت جو ہے وہ دل کے اندر جو چیز ہے اس کی اصلاح پر موقوف ہے، اور وہ ہے تزکیہ، پاک ہو جانا، دل کا پاک ہو جانا، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں. اس کے بغیر اخلاص کے وجود تو ہوگا لیکن قبول نہیں ہوگا. اگر اخلاص نہ ہوا تو قبول وجود تو مدارس سے، تبلیغ سے، تصنیف و تعلیف سے مل جائے گا، لیکن اس کو قبولیت حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اخلاص نہ ہو. اور اخلاص ملتا ہے صحبت اہل اللہ سے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اخلاص صرف اہل اللہ کی صحبت سے ملتا ہے، بس. اور کوئی نہ مطالعے سے، نہ تدریس سے، نہ تبلیغ سے اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا. اخلاص صحبت اہل اللہ سے حاصل ہوتا ہے. اسی لیے اتنے بڑے بڑے علماء نے کیوں گھٹنے ٹیکے حاجی صاحب کے سامنے؟ کیوں اس زمانے میں حضرت کے سامنے کتنے بڑے بڑے علماء حضرت کے سامنے جو تھے وہ زانوی عدد طے کیا؟ اس وجہ سے، اسی وجہ سے خود کہا کہ ہم نے ایسے علوم جو ہم نے حضرت زبان مبارک سے سنے، اور جو تقویٰ حضرت کے اندر ہم نے دیکھا، نہ کہیں پڑھا تھا نہ سنا تھا. اسی سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. تو حضرت گنگوہی تو قطب عالم تھے، ان کا ارشاد یہی ہے کہ اخلاص صرف صحبت اہل اللہ سے پیدا ہوتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا. تو اعمال کا وجود تو مدارس سے، تبلیغ سے، اور دوسرے اداروں سے، مکاتب سے مل جاتا ہے، اعمال کرنے لگتا ہے آدمی، لیکن دل میں اخلاص ہے یا نہیں اس کی اس کو خبر نہیں ہوتی. بعض وقت اس کے اندر دکھاوا آ گیا، اسے خبر بھی نہیں ہو رہی کہ میں جو تین فرض پڑھ رہا ہوں اور اس کے اندر لوگ آ کے مجھے دیکھ رہے ہیں اور تو اچھی طرح پڑھنے لگا. تو اگر تربیت یافتہ نہیں ہے تو اس کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی, لیکن اور اس کے سارا وہ عمل ضائع ہو جائے گا. اور اگر تربیت یافتہ ہے, کسی بزرگ کا صحبت یافتہ ہے, تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس وقت جو یہ چیز پیدا ہو رہی ہے یہ دیا ہے, لہذا اسی اس میں پڑھے. حضرت حکیم محمد ثانوی کو ایک شخص نے لکھا کہ بعض وقت کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو میں دکھاوے کی نیت تو نہیں ہوتی, مگر یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ بہتر طریقے سے پڑھ لوں تاکہ ان کو بدگمانی نہ ہو. تو حضرت حکیم اسی میں تربیت سالک نہیں ہے. تو حضرت حکیم نمت نے لکھا کہ جس رفتار سے پہلے پڑھ رہے تھے اسی طرح پڑھو, اس کو اس کی کسی کی موجودگی سے اس میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش مت کرو, بس جیسا اعمال جیسا کر رہے تھے ویسے کرتے رہو. وہ بھی دکھاوے میں شامل ہو جائے گا, وہ بھی غیر اللہ ہے کیونکہ مخلوق آ گئی درمیان. اللہ کی رضا تو صرف اسی میں ہے کہ جس طرح تم اللہ کی عبادت کر رہے تھے جس ڈھنگ سے, اسی ڈھنگ سے کرتے رہو. کوئی بادشاہ بھی آ جائے تو ایسا جب کیفیت ہو جائے کہ بادشاہ بھی آ جائے اور کتنا ہی بڑا مجمع ہو اور اس کے اوپر کچھ اثر نہ ہو, ان کے لیے جائز. جیسے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت پوری رحمت اللہ علیہ بڑے سے بڑا مجمع ہو, جب مسلم لیگ پاکستان میں رہا تھا بہت بڑا مجمع کیا تھا, حضرت والا عشاء کی نماز پڑھ کے مولانا ظفر احمد عثمانی اور دوسرے اکابر کو لینے تشریف لے گئے اور اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی, پھر تہجد کی پڑھی. اب ہمیں آگے الحمد للہ سارا دن باوضو رہا, ایسی ہوتی. لیکن حضرت نے فرمایا کہ حضرت والا مخلوق کی گاہ میں کچھ رہی نہیں تھی, بہت بڑا مجمع تھا اسٹیج پہ, حضرت کا وقت ہو گیا تہجد کا, دو نفل پڑھ کے اپنا سب کے سامنے. تو مخلوق کے خوف سے حضرت فرمایا کہ مخلوق کے ڈر سے عمل کو چھوڑ دینا بھی ریا ہے, دکھاوا ہے. اپنا جو عمل کر رہے اللہ کے لیے کر رہے وہ اسے کرتے رہی, کوئی دیکھے نہ دیکھے اس سے کیا فرق پڑتا. ریا دیکھنے کا نام نہیں, دکھانے کا نام. کہ ہمیں نیک عمل کرتا ہوا دیکھ لیا, یہ ریا نہیں. جب آپ نے نیت قصد کر لیا کہ میں دکھاؤں اس کو, تب وہ ریا ہوگی, کوئی دوسرا دیکھ لے تو کچھ ریا نہیں.
ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ راولحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مدارس سے اور تبلیغ سے اعمال کا وجود بھی ملتا ہے اور خانقاہوں سے ببرکت اخلاص اعمال کا قبول ملتا ہے. تینوں ضروری ہیں, مدارس بھی ضروری, تبلیغ بھی ضروری اور تزکیہ بھی ضروری. تزکیہ نفس شعبہ نبوت ہے. بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ تزکیہ ولیوں والا کام ہے. میں نے کہا یزکیہم ولیوں والا کام ہے. مقاصد نبوت میں سے ایک اہم مقصد تزکیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یزکیہم, ہمارا نبی تزکیہ کرتا ہے, اور تزکیہ سے مراد طہارت قلب, طہارت نفس اور طہارت بدن ہے. اس لیے علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں یزکیہم کی تفسیر کی ہے, اے یطہر قلوبہم و نفوسہم و ابدانہم. قلوبہم
دلوں کو ہمارا نبی پاک کرتا ہے, ان کے دلوں کو, یطہر نفوسہم, اور ان کے نفس کی جو بیماریاں ہیں ان کو پاک کرتا ہے. وہ ابدانہم, اور ان کے بدن میں جو نجاست وغیرہ ہے بدن کو بھی پاک کرنا, پاکی سکھاتے ہیں. یہ اس کے تین تزکیے کی تین قسمیں حضرت نے فرمایا کہ علامہ آلوسی نے لکھی ہیں, یطہر قلوبہم و نفوسہم وہ ابدان, یعنی دلوں کو بھی پاک کرتے ہیں باقاعدے باطلا سے, برے عقائد سے اور نفس کو پاک کرتے ہیں بری عادات و اطوار سے، برے اعمال سے، اور بدن کو پاک کرتے ہیں نجاستوں سے، کیونکہ بدن پہ نجاست لگی ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی، ورنہ وہ سیکھ کا ساشر ہوگا. ایک صاحب تھے پہاڑ کی چوٹیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، غالباً پٹھان ہوگا، خیر میں نے مذاق کیا، وہ چوٹی کا بہت اس کی بزرگی کا شہرہ تھا، انہوں نے جا کے دیکھا تو انہوں نے ناک کے اندر ایک بتی گسا رکھی تھی اور کھلا ہوا رکھا تھا، ایک تو آنکھ کھلا ہوا تھا، ایک میں بتی لگی ہوئی تھی. تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کس چیز لگائی ہوئی بتی آپ نے؟ کہ سانس تو ایک طرح سے بھی لے سکتا ہوں لیکن بہت سی چیزیں خوشبو کی میرے دل میں آتی ہیں تو میرا سر میلان ہوتا ہے، لہٰذا میں نے کتے کی گو کی بتی بنا کے لگا. تو پھر جہالت کا کیا علاج ہے؟ تو اگر نبی نہ بتاتے تو ایسی حرکتیں کرتے. اس سے آپ نے فرما دیا کہ نتسکیے میں بدن کا پاک کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. دل کا پاک کرنا کفر سے، عقائد باطلہ سے، اور نفس کا پاک کرنا برے اعمال سے، برے اعتبار سے، بری عادات سے، اور بدن کو پاک کرنا نجاستوں سے.
قلوبهم من الاشتغال بغیر اللہ ونفوسهم من الاخلاق الرذیلۃ وابدانهم من الانجاس والاعمال القبیحہ. یعنی نبی پاک کرتا ہے صحابہ کے قلوب کو اور ان کے نفوس کو اور ان کے ابدان کو. قلوب کو پاک کرتا ہے غیر اللہ کے اشتغال سے، اور نفوس کو پاک کرتا ہے
اللہ میں مشغول ہونے سے، یا مثلاً عقائد باطلہ سے، کفر سے، شرک سے، اس سے پاک کرتا ہے. غیر اللہ میں اشتغال یہی ہے، بتوں کو پوج رہا ہے اور یا کفر کر رہا ہے یا شرک کر رہا ہے، یہ سب سے بدترین شکل غیر اللہ میں اشتغال کی، کفر و شرک ہے.
قلوب کو پاک کرتا ہے غیر اللہ کے اشتغال سے، اور نفوس کو پاک کرتا ہے اخلاق رذیلہ سے، اور اجسام کو پاک کرتا ہے نجاستوں سے اور برے اعمال سے.
برے اعمال سے ایک تو نجاست ظاہری ہے اور ایک بہت سے اعمال گندے اسی جسم سے ہوتی ہے، تو اس سے بھی پاک کرتا ہے. خالی نجاست ظاہری نہیں بلکہ نجاست باطنی کو سے بھی، جو آدمی کے اعضاء اور جوارے سے صادر ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے ہوتے ہیں، ان سے بھی اس کو پاک کرتا ہے برے اعمال سے. یہ بھی تزکیے میں شامل ہے.
یہ تزکیے کا حاصل ہے. اور جب قلب مزکہ ہوتا ہے، اور جب نفس مزکہ ہوتا ہے، اور جب بدن مزکہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے قرب کی خوشبو زیادہ محسوس ہوتی ہے.
جیسے قلب پاک ہوتا ہے، مزکہ معنی پاک، جب قلب پاک ہو جاتا ہے، نفس پاک ہو جاتا ہے، بدن پاک ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی خوشبو اور نسبت مع اللہ جو ہے اس کا ادراک اور اس کی زیادہ محسوس ہوتا ہے، ہونے لگتا ہے. اللہ کے قرب کی خوشبو کیا ہے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی، اس کے دل کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے. نسبت اسی کا نام ہے کہ بندے کا اللہ سے اور اللہ کے بندے سے تعلق ہو جائے. بس
جیسے نہا دھو کر خالص عود لگایا جائے تو عود کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور پسینے کی بدبو اور غلاظت اور نجاست پر عود لگاؤ تو خوشبو کہاں محسوس ہوگی. ایسے ہی جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے، نفس کا تزکیہ نہیں کراتے، ان کو اللہ کے قرب کی لذت کا صحیح ادراک نہیں ہوتا، اور تزکیے کے بغیر اعمال کا قبول ہی خطرے میں ہے. جیسا کہ حدیث ریا میں ہے کہ ایک قاری کو، ایک مجاہد کو اور ایک غنی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ بغیر تزکیے کے اخلاص نہیں مل سکتا، اسی لیے تزکیہ فرض ہے اور تزکیہ فعل متعدی ہے، بس مزکہ ہونے کے لیے ایک مزکی کی ضرورت ہے، لہذا تزکیے کے لیے کسی شیخ کامل سے تعلق ضروری ہے۔
ایک تو فعل لازم ہوتا ہے جو اپنے تک محدود ہوتا ہے، اور ایک فعل متعدی ہوتا ہے جو دوسروں تک بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو تزکیہ جو ہے وہ فعل لازم نہیں ہے کہ ایک آدمی اس میں مشغول ہو کر تزکیہ کرا لے، بلکہ فعل متعدی ہے جو دوسرے سے کی بھی ضرورت اس میں ہوتی ہے، یعنی ایک وہ ہے جو تزکیہ کرانا چاہتا ہے اور ایک تزکیہ کرنے والا ہو، یعنی ایک شیخ ہو اور ایک جو ہے سالک ہو، تو تب تزکیہ ہوگا۔ فرمایا کہ تزکیہ فعل متعدی ہے جس میں مزکہ اور مزکی دونوں کی ضرورت ہے، دونوں ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی بلاغت ہے، ایسا لفظ اس میں لائق کہ جس کے اندر خود بخود ہی معنی یہ نکلتے ہیں کہ اس کے اندر فعل لازم کا اثر نہیں، بلکہ فعل متعدی ہے کہ اس میں مزکی یعنی جو پاک کرنے والا ہے نفوس کا اور دلوں کا اور بدن کا، پاکی سکھانے والا وہ بھی ہو، اور ایک وہ شخص ہو جو اپنا تزکیہ پاکی کرانا چاہتا ہے، فعل متعدی ہے۔ وہاں علماء کی مجلس تھی اس لیے والا اشارت وہ سب سمجھ جاتے تھے۔ ہاں
قبض باطنی کا علاج۔ ارشاد فرمایا کہ میرے مرشد اول حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب عبادت میں دل نہ لگے، دل پر قبض طاری ہو، دل میں سختی محسوس ہو، رونا تو درکنار رونے والوں کی شکل بنانے کو بھی دل نہ چاہے، ابکو تو درکنار تباکو کی بھی توفیق نہ ہو، تو علامہ عبد الوہاب شاعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
حدیث پاک ابکو فعلم سبکو فتباکو، یہ رو اللہ کے بندو رو، لیکن اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی تباہ کو، رونے والوں کی شکل بنا دو۔ تو قرض باطنی ایسا ہو جائے کہ شکل بنانے کو بھی دل نہ چاہے، رونے عبادت کو بھی دل نہ چاہے، نماز پڑھنے کو بھی دل نہ چاہے، ذکر و تلاوت کو بھی دل نہ چاہے، تو اس کا علاج
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 360 مرتبہ اگر کوئی 3 دن بھی پڑھ لے تو کیسا ہی سخت قبض باطنی ہو جاتا رہے گا، دل نرم ہو جائے گا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یا حیو یا قیوم میں اسم اعظم ہے، پوری کائنات اسم اعظم یا حیو کی تجلی سے حیات یافتہ ہے اور پوری کائنات یا قیوموں سے قائم ہے۔ یا حی کے معنی ہے اے ازلن ابدن و حیات کل شیء بہ مؤبدہ، یعنی وہ ازل سے ابد تک زندہ ہے اور ہر شے کی حیات اسی سے قائم ہے۔ اور یا قیوم کے معنی ہے اے قائم بذاتہ و یقوم غیرہ بقدرتہ القاہرہ، یعنی جو اپنی ذات سے قائم ہے اور دوسروں کو اپنی قدرت قاہرہ سے سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان ہمارے حکم سے قائم ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، 24,000 میل کا یہ گولا، 24,000 میل کا یہ زمین کا گولا اور سورج اور چاند اور بے شمار سیارے اور نجوم بغیر ستون اور بغیر کسی سہارے کے اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ بس ان دو اسماء اعظم کے صدقے میں ہمارے قلوب کو سنبھالنا اللہ کو کیا مشکل ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک الى آخر کا عاشقانہ ترجمہ۔
جو ہے یہ تو علاج بتا دیا گیا، لیکن جیسے کتاب میں دوا لکھی ہوئی ہو اور وہ خود بخود اس کو پینا شروع کر دے، تو جو صحابی پڑھیں وہ پہلے اپنے شیخ سے پوچھے کہ میں یہ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ ہر شخص کے حالات مختلف ہیں. آج کل ڈپریشن کے مریض ہو رہا ہے، مرض ہو رہا ہے، تو جو ڈپریشن میں مبتلا ہے، نیند اڑی ہوئی ہے اور ہر وقت گھبراہٹ رہتی ہے، تو وہ اگر یہ 360 دفعہ پڑھے گا تو پھر تالیاں بجاتا بنتی. پہلے پوچھ لو، شیخ سے پوچھ لو، جیسے ڈاکٹر سے پوچھتے ہو کہ میں یہ دوا استعمال کروں یا نہیں، تو کہہ رہے ہاں کر لوں تو ٹھیک. تو شیخ اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو اجازت دے گا، اگر وہ قوی ہے اجازت دے دے گا، ورنہ اور بھی وظیفے ہیں. تو اس لیے ہر ایک کے لیے ایک ہی، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہاں کر جاتا ہے. تو یہ تو ایک عام مرض کا علاج لکھ دیا اس نے، مگر شیخ سے پوچھنا بھی دستور تزکیہ نفس میں حضرت نے کتنی ترکیبیں اور کتنے علاج معالجے لکھے ہیں. لیکن آخر میں پھر یہ تحریر فرمایا دستور تزکیہ نفس کے آخر میں کہ یہ اس کا نفع کامل جو ہے وہ شیخ کے مشورے کے بعد ہوگا، اور بغیر شیخ کے مشورے کے یہ مراقبے وغیرہ بغیر شیخ کے مشورے کے نہ کیے جائیں. یہ مفہوم اس کا کچھ ایسے ہی آخر مجھے. تو اس کے اندر شیخ سے پوچھ کے پڑھو، اگر کسی پر قبض ساری ہے اپنا حالت بتاؤ، حالات کی اطلاع بھی تو ضروری ہے، اور پھر اسے پوچھ لو کہ پڑھے گا شیخ سمجھے گا کہ ٹھیک ہے، ان کے لیے مفید ہے، تو بتا دیں گے، تو بتا دے گا آپ.
لا الہ الا انت سبحانک الى آخر کا عاشقانہ ترجمہ. اور لا الہ الا انت کا عاشقانہ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے، آپ کے سوا نہ ہمارا کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے. اور سبحانک یعنی آپ پاک ہیں ہر عیب سے، لیکن ہم اتنے ظالم ہیں کہ آپ جیسے پاک اور بے عیب مولا کو چھوڑ کر عیب داروں پر مر رہے ہیں، اس لیے ہم انی کنت من الظالمین بھی ہیں. یہاں سبحانک میں اور انی کنت من الظالمین کے اعتراف میں یہ ربط ہے. صاحب قونیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور شاہ خوارزم کا سگا نواسا اور شمس الدین تبریزی کا بے مثل مرید مولانا جلال الدین رومی انی کنت من الظالمین کی وجہ مثنوی میں بیان کرتے ہیں کہ ہم ظالم کیوں ہیں. فرماتے ہیں، پیش نور آفتاب خوش مساو، رہنمائی جستنز شمو چراغ. وہ آفتاب جو 12 بجے دن کے شمس بازغہ ہو کر خوش رفتاری کے ساتھ آسمان پر چل رہا ہو، اس نور عالم تاب کے ہوتے ہوئے موم بتی اور چراغ سے رہنمائی حاصل کرنا ظلم ہے یا نہیں؟ تو اے اللہ، ہم ظالم ہیں کہ آپ جیسے مولا کے ہوتے ہوئے جو وحدہ لا شریک اور لا مثل لہو ہے، ہم لوگ غیر مولا سے عیب داروں سے دل لگاتے ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں، ان سے رابطہ رکھتے ہیں، ان پر فریفتہ ہوتے ہیں، دل بستہ ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں. لہذا اختر برجستہ اور بے ساختہ مولانا رومی کی ترجمانی کرتا ہے کہ حسن فانی پر مرنا ظلم ہے. مولانا فرماتے ہیں، بے گما ترک ادب باشد ذمہ، کفر نعمت باشد و فعل ہوا. یقیناً یہ ہماری طرف سے ترک ادب اور گستاخی ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کن عیب دار جسموں پر مر رہے ہیں. یہ نفسانی خواہش ہے اور نعمت کی ناشکری ہے کہ آپ جیسے آفتاب کے سامنے ہم غیر اللہ کے چراغ اور موم بتی سے دل لگاتے ہیں، جبکہ آپ پاک ہیں اور غیر اللہ فانی ہے، آپ بے عیب ہیں اور محبوبان مجازی عیب دار ہیں، جن کا حسن بھی اعلیٰ معرض زوال ہے، اس کی پیش قدمی ہر وقت زوال کی طرف ہے، اور آپ کا جمال ہر وقت قائم و دائم ہے. آپ کی ہر وقت ایک نئی شان ہے. کل یوم ہوا فی شأن، صاحب تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں یوم معنی میں وقت کے ہے. اے فی کل وقت من الاوقات، وفی کل لمحة من اللمحات، وفی کل لحظة من اللحظات، ہوا فی شأن، یعنی ہر وقت، ہر لمحہ، اور ہر لہجہ اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہے. جی 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 پورا شروع سے. جی صاحب قونیہ حضرت صدیق جی جی اچھا لا الہ الا انت سبحانک الی آخر کا عاشقانہ ترجمہ. اور لا الہ الا انت کا عاشقانہ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے, آپ کے سوا نہ ہمارا کوئی معبود ہے نہ مقصود ہے.
ترجمہ دیکھیے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو کون ہے؟ لا الہ الا انت کوئی معبود نہیں سوائے آپ کے. لیکن حضرت کیسے عاشقانہ ترجمہ کہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے؟ کیا ہم
سبحان
محبت سے بھرا ہوا تھا آپ کے سوا ہمارا کون ہے اور
آپ کے سوا نہ ہمارا کوئی معبود ہے نہ مقصود.
آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا معبود ہے نہ مقصود الا انت سوائے آپ. سبحان اللہ. اور پڑھیے
کہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے, آپ کے سوا نہ ہمارا کوئی معبود ہے نہ مقصود ہے نہ مطلوب ہے. اور سبحانکا یعنی آپ پاک ہیں ہر عیب سے, لیکن ہم اتنے ظالم ہیں کہ آپ جیسے پاک اور بے عیب مولا کو چھوڑ کر عیب داروں پر مر رہے ہیں, اس لیے ہم انی کنت من الظالمین بھی ہیں. یہاں سبحانکا میں اور انی کنت من الظالمین کے اعتراف میں یہ ربط ہے. صاحب قونیہ حضرت صدیق اکبر یعنی آپ پاک ہیں ہر عیب سے, لیکن ہم اتنے ظالم ہیں کہ آپ جیسے پاک اور بے عیب مولا کو چھوڑ کر عیب داروں پر مر رہے ہیں, اس لیے ہم انی کنت من الظالمین بھی ہیں.
حضرت والا کا جو مشن تھا اس کو ثابت کیا اس آیات سے, ورنہ سے ترجمہ یہ تھا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا انی کنت من ظالموں میں ہوں. سبحانک اس سے یعنی دلیل دی ہے کہ آپ پاک ہیں اور آپ پاک ہیں ہر عیب سے, لیکن ہم ہی ظالم ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ان مرنے والی لاشوں پہ مر رہے ہیں, گلنے سڑنے والی لاشوں پہ مر رہے ہیں. یہ ربط ہے سبحانک میں اور انی کنت من الظالمین.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ابھی بڑے بڑے علماء یہ باتیں سنتے تھے تبھی تو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ کتابوں میں کہاں لکھا ہے. یہ تو اردو میں خاصہ اللہ تعالیٰ کو حضرہ ادبن فرماتے تھے کہ یہ تفسیر نہیں ہے, لطائف قرآنیاں ہیں, قرآن پاک کے لطائف یعنی نازک باریک سی باتیں ہیں. لیکن ہر شخص جو عالم نہ ہو وہ اس طرح کے استدلال نہیں کرے جب تک کہ اپنے پورے متباہر عالم سے قرآن و حدیث میں نظر سے. تو جیسے ورنہ ایک غیر عالم حضرت سے بیت بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں جو ہم آئے ہیں حضرت جو آتے ہیں یہاں حضرت جو سفر کے دوران اشراق یہ جو ہوتا ہے قصر تو قصر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت کو قصر کی کیا ضرورت ہے, حضرت تو ابدار نہیں, ایک قدم وہاں ہوتا ہے دوسرا قدم یہاں ہوتا ہے, تو فاصلہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس لیے حضرت سب سنتے وہی پڑھتے تھے, باقی تو قصر ہی کرتے تھے فرض تو کہنے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سنت حضرت اور نوافل سب پورا پڑھتے ہیں, اس لیے کہ تو سفر لازم ہی نہیں آتا. تو مجھے پتا چلا, میں نے ان کو کہا کہ ایسی ایسی باتیں نہ کرو, پہلے پوچھ تو دو. اس کا مطلب یہ کہ اتنے ابدار ہیں سب بے نمازی ہوتے ہیں, نماز کی ضرورت ہے.
صاحب قونیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور شاہ خوارزم کا سگا نواسا اور شمس الدین تبریزی کا بے مثل مرید مولانا جلال الدین رومی انی کنت من الظالمین کی وجہ مثنوی میں بیان کرتے ہیں کہ ہم ظالم کیوں ہیں. فرماتے ہیں، پیش نور آفتاب خوش مساغ، رہنمائی جستنز شمع و چراغ. وہ آفتاب جو 12 بجے دن کے شمس بازغا ہو کر خوش رفتاری کے ساتھ آسمان پر چل رہا ہو، اس نور عالم تاب کے ہوتے ہوئے موم بتی اور چراغ سے رہنمائی حاصل کرنا ظلم ہے یا نہیں؟ تو اے اللہ، ہم ظالم ہیں کہ آپ جیسے مولا کے ہوتے ہوئے جو وحدہ لا شریک اور لا مثل لہو ہے، کہ ہم لوگ غیر مولا سے غیر داروں سے دل لگاتے ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں، ان سے رابطہ رکھتے ہیں، ان پر فریفتہ ہوتے ہیں، دل بستہ ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں. لہذا اختر برجستہ اور بے ساختہ مولانا رومی کی ترجمانی کرتا ہے.
سوچتے تھوڑی سی، جب آپ نے دیکھا کتنی تیز تقریر حضرت فرماتے، اسی میں یہ خود بخود نکلتے چلے جاتے. حضرت نے فرمایا تھا کہ میرا اللہ مجھے الفاظ بھی عطا فرماتے، اللہ تعالیٰ مجھے الفاظ بھی عطا فرماتے.
تھوڑا سا باقی ہے. مولانا فرماتے ہیں، بے گماں ترک ادب باشد ذمہ، کفر نعمت باشد و فعل ہوا. یقیناً یہ ہماری طرف سے ترک ادب اور گستاخی ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کنایت دار جسموں پر مر رہے ہیں. یہ نفسانی خواہش ہے اور نعمت کی ناشکری ہے کہ آپ جیسے آفتاب کے سامنے ہم غیر اللہ کے چراغ اور موم بتی سے دل لگاتے ہیں، جبکہ آپ پاک ہیں اور غیر اللہ فانی ہیں. آپ بے عیب ہیں اور محبوبان مجازی عیب دار ہیں، جن کا حسن بھی اعلیٰ معرض زوال ہے. اس کی پیش قدمی ہر وقت زوال کی طرف ہے، اور آپ کا جمال ہر وقت قائم و دائم ہے. آپ کی ہر وقت ایک نئی شان ہے. کل یوم ہوا فی شان، صاحب تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں یوم معنی میں وقت کے ہے. اے فی کل وقت من الاوقات، وفی کل لمحة من اللمحات، وفی کل لحظة من اللحظات، وفی شان، یعنی ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر لہجہ اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہے. قلب شکستہ نزول تجلیات.
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عجیب و غریب علوم ہے، حضرت والا کے بالکل الہامی ہے. اس میں کوئی یہ بڑے بڑے علماء نے ایسے ہی تھوڑی گٹے ٹیک دیے تھے. عالم کسی کے حضرت فرماتے تھے کہ ایسے جلدی متقید نہیں ہوتا، جب خوب ٹھوک بجا لیتے ہیں دیکھتے ہیں تب جا کے وہ مدد طے کرتے ہیں. جنوبی افریقہ میں دو نقاد تھے بڑے، اور وہ جنیو ٹاؤن میں پڑھتے تھے، اور ایک بہت ہی دوسرے بڑے نقاد کے دوست تھے. آپس میں جو بزرگوں کو برا بھلا بھی کہتے تھے. تو وہ جو بھی بزرگ جہاں سے پڑھ کے فارغ ہو کے گئے، تو وہ دونوں مولانا ممتاز الحق صاحب تھے اور ایک اور صاحب تھے حفیظ سرانی، جو اشعار بھی پڑھتے تھے. تو خود سنا رہے تھے کہ میں نے، ہماری عادت یہ تھی کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا اچھائیاں، یہ دیکھتے کہ کون سی کمی ہے. تو کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بس کچھ پکڑ لی بار کہ چھوڑو بھائی اس قابل نہیں. اس کے بعد جب حضرت تشریف لے گئے تو کہہ رہے کہ ہم نے 3 سال تک مستقل ہر مجلس میں حاضر ہوئے اور یہ کوشش کی کہ کہیں سے کوئی انگلی رکھنے کی جگہ مل جائے. 3 سال تک جب کوئی جگہ نہیں ملی تب پھر آپ گھٹنے ٹیک دیے کہ حضرت بیعت کر دیجیے، اور حضرت نے بعد میں ان کو خلافت بھی دی. تو یہ علماء کا رجوع کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ دلیل ہے کہ جس سے جس کے پاس علماء زیادہ رجوع ہو وہ حق پر ہے. حضرت عالم فرماتے کیونکہ عالم کسی ایسی سے رجوع نہیں ہوتا جس کے اندر کچھ کجی ہو یا علم دین سے راستے سے ہٹا ہوا ہو, بلکہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ اسی پہ معتقد ہوتا ہے کہ اتباع شریعت میں دیوانہ پن, اتباع شریعت ہو دیوانہ پن کے ساتھ, وہاں ہو دیوانہ پن کہ شریعت کے معاملے میں پھر کچھ سے نظر نہ آئے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں, بس جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے, مجلس سب برخاست ہوگی, اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے, سب لوگ عافیت سے گھر پہنچے ہیں, پورے کراچی میں اور پورے پاکستان میں اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرمائے, اور جو اہل شر ہیں یا اللہ کیا تو ان کو ہدایت دے دے, نہیں تو ان کو مغلوب مغفور اور مطرود فرما دے اور ان کے شر کو دفن کر دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم.
ایوب صاحب ہے.